سیکھ لینا اور رکعت مقبول نفل سے افضل ہے. مقبول 100 رکعت تو پڑھنا ہی مشکل کام ہے, میرے جیسے کمزور آدمی کے لیے تو اور بھی مشکل ہے. شاید مہینے میں کوئی پڑھ سکے تو تھوڑی دیر میں بیٹھے بٹھلائے اگر 100 رکعت نفل کا ثواب مل جائے تو کیسی اللہ تعالیٰ کی فیاضی, کیسی کرم نوازی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کتنا قیمتی ہے اللہ, اس کا ایک مسئلہ معلوم ہو جائے تو وہ صرف ابھی عمل نہیں کیا معلوم کیا, صرف ایک مسئلے کا سیکھ لینا ہے 100 رکعت سے افضل. اور اگر ایک مضمون سیکھ لیا مستقل تو 1000 رکعت سے افضل. حدیث پاک میں بعض لوگ اکثر جمعے میں دیکھا گیا ہے کہ جمعے میں امام صاحب تقریر بھی کر رہے ہیں بیان ہو رہا ہے تو وہ اپنی صلاۃ التسبیح شروع کر دیتے ہیں, نفل شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی کم سمجھ کی علامت ہے, کم سمجھی, کسی سے پوچھا نہیں, کہیں نیک صحبت میں بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے, اس لاعلمی کی وجہ سے نقصان کر لیتے ہیں. ویسے بھی خلاف ادب ہے کہیں اگر دین کی بات ہو رہی ہو وہیں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہنا اسی مجلس میں خلاف ادب بھی ہے. اور علاوہ اس کے مقرر اور بیان کرنے والے کو تقریر میں بھی خلل آتا ہے اور اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی نمازی ہو نماز پڑھ رہا ہے تو اس دوران وہ اپنی بات شروع کر دے. اسی طرح مسجد میں داخل ہو کر زور سے سلام نہیں کرنا چاہیے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کی عبادت میں خلل آئے جائز نہیں ہے. تو جب سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے تو باتیں کرنا تو اور بھی زیادہ خلاف عدت ہے دنیا کی بات کرنا. دین کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بھی آداب ہیں کہ کوئی نماز میں پڑھ رہا ہو اور نمازی کو چاہیے کہ اگر نماز باقی ہے فرض ہے واجب ہے سنت موقع ہے تو وہ الگ ہٹ کے کونے میں کسی ستون کی آڑ میں پڑ جائے تاکہ مقرر کو الگ نہ ہو. تو بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے, ہمارے پاس شکایت بھی آئی کہ آپ تو کوئی مضمون کوئی بیان وہی بیان ہوتا ہے نگاہ کی حفاظت گناہ سے بچنا. تو میرے عزیزوں اللہ کے یہاں تو دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے نہ ان کے خزانے میں کمی ہوگی. جتنی بار بھی ایک ہی مسئلے کو بیان کریں گے اتنی ہی بار اس کا ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا تو آپ یہ بیان کرنا دے رہے یہ ڈپلیکیٹ یہ صحیح نہیں ڈبلنگ صحیح نہیں ہے لہذا آپ یہ کچھ نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک ہی مسئلے کو اگر 100 بار بھی بیان کریں گے تو وہی ثواب ملے گا. اللہ کی دین کی بات سمجھ کے اللہ کی محبت کی بات سمجھ کے. اچھا اور اتنا بڑا اہم مسئلہ سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے, یہاں بار بار بتایا جاتا ہے سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا. کس کو شوق نہیں ہے, کس کو شوق نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا عبادت گزار بنے. الحمدللہ ہر مسلمان کو دل میں کمزوری تو ہو سکتی ہے لیکن ہر مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں دایا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی عبادت گزار بن جاؤں. اور سب سے بڑا عبادت گزار تو پھر کیا کہیں, تو سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے بار بار کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. یعنی ایک کام کچھ کام نہیں کرنے ان نہ کرنے کی وجہ سے عبادت گزار بن جاؤ. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, کتنی بڑی بات ہے, یہ ایک مستقل مضمون ہے, صرف مسئلہ نہیں ہے مستقل مضمون ہے. تو اور اسی کے ذیل میں بہت سی باتیں دین کی ہوتی ہیں, نگاہ کی حفاظت سنتوں کا بیان اور گناہوں سے بچنا, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا, واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی نہ رکھنے والا مستقل 24 گھنٹے گناہگار لکھا جا رہا ہے. اللہ کے یہاں فاسقوں کے رجسٹر میں, گناہگاروں کے رجسٹر میں اس کا نام بتائیے کتنی بڑی بات ہے. تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی ہو, ذرا رکھیے یہ دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو ایسے, اور مٹھی بھی اپنی ہو, اجام کے بچے کی نہ ہو کیونکہ مٹھی تو چھوٹی ہو. اتنی مٹھی ہے ایک مٹھی ہو دائیں طرف سے, ایسے ہی بائیں طرف سے ایک مٹھی ہو, اور ایسے ہی تھوڑی کے نیچے سے یہاں سے یہاں سے بھی یہاں سے بھی سیٹنگ کے چکر میں نقصان کر دیتے ہیں جو اجام ہیں کہ ہم سیٹنگ کر رہے ہیں اور کرانے والے جو ہے وہ کہاں ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. سیٹنگ میں کام گڑبڑ ہو جاتا ہے, ایک مٹھی سے کم ہو جاتے ہیں بال, اور بالکل یعنی شکل بھی بگڑ جاتی ہے کیونکہ سنت کا نور جاتا رہتا ہے. سنت کا نور اس میں جب ایک مٹھی ہو جاتی ہے تو سنت کا نور آ جاتا ہے. دیکھو ماشاء اللہ ان کی داڑھی, اور بھی مسل وغیرہ جن کے ایک مٹھی داڑھی ہے. یہاں سائڈوں سے بھی کم کرانا حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ سب داڑھی میں شامل ہے, جہاں تک یہ کنکٹی کی ہڈی ہے اس تک یہ جبڑا ختم ہو رہا ہے. داڑھی کاڑ سے داڑھ یہاں تک ہے نا, بس اس سے تھوڑا سا اوپر احتیاط اپنی حد بنا لینا چاہیے. یہاں سے سب بال ایک مٹھی ہونے چاہیے. اس کو کاٹنا جو ہے یہ ایک مٹھی سے کم حرام ہے. اب حرام کام کرنے والا کہاں اللہ کو پا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی شکل مبارک بنانے میں ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ سمجھ نہیں آتا. اب اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ میرے نبی کی شکل میں کیا خرابی تھی جو تم نے میرے نبی جیسی شکل نہیں بنائی, داڑھی نہیں رکھی, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس وقت ہماری کون شفاعت کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس شفاعت سے محروم ہونا کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ نہیں بدنصیبی. ہمارے حضرت کے ایک خادم ہیں, ان کا شعر ہے, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, شاعر ہیں مولانا اثر جونپوری صاحب, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اللہ تعالی کے سب سے پیارے کون ذات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی کے بعد کس کا درجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حتیٰ کہ عرش و کرسی لوح و قلم سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے پیارے کو کوئی بری چیز دیتا ہے؟ اپنے پیارے کو برے کام کا حکم دیتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. اپنے پیارے کو بری شکل دیتا ہے؟ تو داڑھی میں خوبصورتی ہے, ہماری عقل میں چڑھا پن ہے, ہماری آنکھوں میں کور چڑھا ہوا ہے, ہمارے عقل میں فطور ہے کہ داڑھی کو رکھنے میں شرما دے, ہے نا؟ تو یہ اس کو فرمایا کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام, چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے. غیر بھی احترام کرتا ہے, کافر بھی احترام کرتا ہے, بشرطے کہ آپ داڑھی اللہ کے لیے رکھیں, کافر کے لیے نہ رکھیں, مخلوق کے لیے نہ رکھیں, لوگوں میں عزت چاہنے کے لیے نہ رکھیں, رب العزت کے لیے رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے لیے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے وَغْفِرُ اللُّحَا وَعَفْقُ الشَّوَارِبْ, اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کتراؤ باری. تو تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اور یہ جو داڑھی بچہ کہلاتا ہے یہ ایک مٹھی کبھی نہیں ہوتا, تو یہ اس کو بھی رکھنا واجب ہے, اس کو صاف کرنا بھی جائز ہے, داڑھی میں شامل ہے. ایسے ہی یہ ہر ابھی بتایا داڑھی کاڑ سے ہے, تو دونوں دانتوں کے درمیان جو جہاں یہ مل رہے ہیں داڑھے وہ اس کی حد ہے. اگر صاف کرنے ہو تو اس سے اوپر کے بال کو صاف کر سکتے ہیں, اس سے نیچے کے بال صاف کرنا جائز نہیں ہے، حرام، گناہ کبیرہ ہے. تو اس چیز کا ہم جو ہے ذرا دیکھیں کہ ہم کس قدر نقصان ہیں. بتا دیا کہ 24 گھنٹے یہ شخص گناہگار لکھا جا رہا ہے، گناہگاروں کے رجسٹر میں اس کا نام ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وظائف سے، نمازوں سے، صدقات و خیرات سے رحمت کا ٹرک آ گیا، اللہ کی رحمت کا ٹرک آ گیا، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب بھی، غضب کا ٹرک بھی آیا ہوا ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے، رحمت تو آنا چاہ رہی ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا ٹرک راستہ روک کے کھڑا ہے، رحمت آ نہیں پا رہی. تو یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزگار بھی کر رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ وظیفہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ گویا نعوذ باللہ اللہ پر حکمرانی کرتا ہے، اللہ کو، اللہ تعالیٰ گویا پابند ہو جائیں گے وظیفہ کرنے سے کہ ہمارا کام ضرور بنے گا. کتنا یہ شرک، کفر ہے، شرک ہے کیا یہ سوچنا کہ وظیفہ اللہ پہ پابندی کر سکتا ہے. وظیفہ تو ایک درخواست ہے اللہ کے دربار میں، جیسے ایک ملازم اپنے کوئی بڑے کو درخواست دیتا ہے کوئی کام نکالنا ہے، تو اگر وہ مالک اس سے خوش نہ ہو، اس نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے، اس کے طریقے پہ کام نہیں کرتا اور اسی کو وہ درخواست دے، تو وہ درخواست قبول ہوگی کہ رد ہوگی؟ بھائی پہلے مجھے راضی کرو، میرے مطلب کا کام کرو تو میں تمہارے آگے ترقی کروں گا یا جو تمہارا مسئلہ ہے اس کو حل کروں گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے اور وظیفے پہ وظیفے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی شکل بنانے میں ہمیں شرم آ رہی. اللہ کا واضح حکم ہے کہ اللہ میری اور نبی کی اطاعت کرو، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جب اطاعت نہیں تو وظیفہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ضرور بننا چاہیے، ایسا ہم نے وظیفہ پڑھا ہے اب تو کام بننا، ایسا ہم نے تعویذ لیا ہے تو کام بن جائے گا. تو یہ میرے دوستو بہت فکر کی بات ہے کہ ہم نے اپنا ظاہر بھی نہیں بنایا، باطن بھی نہیں بنایا، اور پھر ہم اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تو صرف اختیاری چیزوں کا معاملہ ہے. اب داڑھی رکھنے میں اپنا اختیار ہے کہ نہیں؟ بس وہ آسان ہے کہ کام کچھ نہیں کرنا، آپ چھوڑ دیجئے داڑھی کو، یہ خود ہی بڑھ جائے گی، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، گالوں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی اگا دیں گے. اور اس کے برعکس داڑھی نہ رکھنے کے لیے پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، ریزر خرید رہے ہیں، حجام کے پاس جا رہے ہیں، اور اس میں محنت بھی ہو رہی ہے، کھال کو اپنے چھیل رہے ہیں، اور ایک کوٹ، پھر ڈبل کوٹ، اور پھر تیسرا کھونٹی اکھاڑ کوٹ، کھونٹی اکھاڑ، پھر چکنے ہو جائیں کسی طرح کھال، اتنا اس کو رگڑ دو، جو نبی کی سنت ہے وہ نالی میں پھینک رہے ہیں. کس قدر یہ جہالت اور بیوقوفی کا کام ہے. اچھے نیک لوگوں کی شکل کیوں نہیں بناتے؟ شریف لوگوں کی شکل کیوں نہیں بناتے؟ داڑھی کو الٹا سیدھا کاٹ کے چھوٹا کر کے، تو ہمارے حضرت نے نام رکھا تھا اس کا چور کٹ، چور کٹ داڑھی، وہ کہلاتی فرینچ کٹ ہے. داڑھی تو فرینچ بھی رکھتا ہے، یہودی بھی رکھتا ہے. مسلمان کی داڑھی کیسی ہے؟ ایک مٹھی. سنت داڑھی ایک مٹھی ہے، نہ کم نہ زیادہ. اور جب داڑھی کو ایک مٹھی کر لیتے ہیں تو خوبصورت ہو جاتی ہے، اور داڑھی بہت لمبی کر لینا اس سے دوسرے لوگ دیکھ کے خائف ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اتنی لمبی داڑھی کون رکھے گا، بھائی چھوڑو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں ہے، یعنی صحابی کا واقعہ بھی حدیثی کی طرح ہوتا ہے، تو جب عمرہ کیا کرتے تھے تو عمرے کے بعد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر فاضل جو ہے اس کو کاٹ لیتے تھے. اس میں لکھا ہوا ہے مثلا چار اعمال جو کتابوں میں ملتے ہیں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ ایسے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی ہر ہر ادا پر جان دیتے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کو اس قدر عبادت کرتے تھے اور اس قدر درود شریف پڑھتے تھے کہ ان کو یہ خیال پیدا ہو گیا دل میں کہ میرے دل میں صحابہ سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا صحابہ جیسی، تو خواب دیکھا انہوں نے یہ ایک گاڑی جو ہے وہ ڈھلان کی طرف جا رہی ہے اور چار پہیے والی، اور وہ بے قابو ہو گئی ہے، اور اس گاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور کچھ صحابہ بھی ہیں ساتھ میں. تو اب انہوں نے جو دیکھا تو یہ بھی کہیں وہیں تھے، انہوں نے سوچا کہ میں کسی طرح کوئی پتھر مجھے مل جائے تو میں گاڑی کے آگے ڈال دوں تو یہ رک جائے، بریک لگ جائے اس کو. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کو پانی میں آواز آئی، دھم 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 کر کے آواز آئی. دیکھا تو چار صحابہ جو تھے، چاروں صحابہ نے ایک ایک پہیے کے آگے گر کر اس گاڑی کو روک دیا، جان دے دی. تو خواب سے بیدار ہوئے روتے ہوئے اور توبہ کی، کبھی میں ایسا تصور نہیں کر سکتا. صحابہ کو ایسی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلے بھی یہ قصہ سنایا تھا واقعہ کہ ایک صحابی کے گھر کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ انہوں نے کسی ضرورت کی وجہ سے کچھ گھر کو کنویں کی طرح، گنبد کی طرح سے اٹھا لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کہ کس کا گھر ہے، تو صحابہ نے نام بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے. پھر کچھ فرمایا نہیں، واپس تشریف لے آئے. اب یہ صحابی جن کا گھر تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں فرمایا، منہ پھیر لیا. پھر اس طرف جا کے سلام عرض کیا تو اس طرف منہ پھیر لیا. جب تیسری دفعہ بھی جواب نہیں فرمایا، بہت غمگین ہوئے، بہت صدمہ ہوا، اور صحابہ سے پوچھا بعد میں کہ کیا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیوں نہیں فرماتے. تو صحابہ نے کہا ہمیں معلوم نہیں، لیکن اتنا واقعہ ہوا کہ تمہارے گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا اور پوچھا کہ کس کا گھر ہے اور کچھ فرمایا نہیں. تو آپ تحقیق میں نہیں پڑے، فوراً سمجھ گئے کہ میرے گھر کے اندر کچھ معاملہ ہے، گھر آپ کو پسند نہیں آیا، جا کے گھر کو اٹھا دیا، پورے گھر کو مسمار کر دیا. یہ دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسی محبت تھی، آپ کے ایک ایک عمل پر کیسے جان دیتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران لوگ آتے رہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو رہے تھے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. تو جو لوگ مجمع میں کھڑے ہوئے تھے پہلے سے، ان کو آپ نے اشارہ فرمایا، ان کو آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں، آنے والے کو نہیں فرمایا، لیکن ان کی اطاعت دیکھیں کہ جوتیوں میں تھے وہیں بیٹھ گئے. یہ تحقیقات اور تصدیقات کی اتنی موٹی، کتنی داڑھی کہاں لکھی ہے، کون سی کتاب سے ثابت کی ہے، یہ تو ہم منافق جیسے لوگوں کا کام. ان کا کام تو جان دینا تھا، جان دینا، آپ کا اشارہ ہوا اور جان دینے کو تیار رہتے تھے، تو وہیں جوتیوں میں بیٹھ گئے. یہ تحقیق نہیں کی، یہ نہیں سوچا کہ مجھ سے نہیں کہا، ان سے کہا ہوگا، بس آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، ایک سیکنڈ دیر نہیں لگائی. تو ایسے ایسے عاشقین سے یہ عمر جو ہے وہ محال ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو ایک مٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، آپ کی منشا کے خلاف کاٹے. لہذا ایک مٹھی داڑھی ان سے ثابت ہے، اس طرح سے ثابت ہوتی ہے ایک مٹھی داڑھی، اور جب داڑھی ایک مٹھی ہو جاتی ہے تو اس میں سنت کا نور آ جاتا ہے. تو یہ بات ہے. بغیر داڑھی کے کام نہیں بنے گا. اللہ کے پیاروں کی شکل بنا لی تو اللہ کے پیار، اللہ کو پیار آ جائے گا. یہ پیاری شکل میں ہے، میرے نبی کی شکل میں اس کا کام بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تو مزاحن ان کا حلیہ بنا کے آئے تھے مذاق اڑانے کے لیے، داڑھی رکھ کے اور اس جیسا حلیہ بنا کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نواز دیا، جب انہوں نے اپنے وہ ڈالے رسیاں وہ اجدہے کی طرح نظر آنے لگے سانپوں کی طرح، 70,000 سانپ یا شاید کم و بیش اتنا لکھا ہے کتابوں میں، وہ سانپ بن گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دی، اللہ کے حکم سے وہ اجدہا بن گئے. جو رسیاں تھیں وہ تو نظر بندی سے سانپ نظر آ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا واقعی اجدہا بن گئی تھی کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور وہ سارے رسیوں کو نگل گئی، سانپ کو نگل گئی، اور جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو میرا مذاق اڑا رہے تھے. اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں موسیٰ یہ تیری شکل میں آئے تھے، میں نے حیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو عذاب دوں، تیری شکل میں آئے تھے، مجھے ان پر رحم آ گیا، ان کو میں نے ایمان سے نواز دیا. تو ظاہر کو بنانے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائے عارف اللہ، مجدد زمانہ، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی کی علامت ہے، مناسبت کی علامت ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. دیکھیے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلے مصرے کا تعلق خاص دوسرے مصرے سے ہے، کہ اللہ کی محبت اسی کو حاصل ہوگی جو سنت کا پابند ہوگا. ہاں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ جل جلالہ کہ سنت کا جو پابند نہ ہوگا، اور کہاں سے یہ بات ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عجیب ترجمہ فرمایا، میری چلن چلو، میری چلن جیسے میں چل رہا ہوں، یعنی جو کام میں کر رہا ہوں اس کی نقل کرنی ہے. اتباع کہتے ہیں نقل. وہ کیفیت تو ہم نہیں پا سکتے، نبی کی جیسی، صحابہ کی جیسی بھی مشکل ہے، لیکن ہم ان کی نقل کر سکتے ہیں. نقل سے ہمارا کام بن جائے گا، نقل سے کام بن جائے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. محبت مل گئی نا، یہی کہہ رہے ہیں کہ بس میرے دل میں تیری محبت رہے. محبت کا حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ سنتوں پر چلے، ہر سانس سنت کے مطابق گزارنا. میرے دوستو، ایک عرصے سے ہم بیان کرتے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام کریں، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک سنت کی اہمیت ہوتی ہے، جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اور ارادہ ہوتا ہے وہ کام تو ہو جاتا ہے، اور جس کام کی اہمیت ہی دل میں نہیں ہے تو بھائی کام کیسے بنے گا، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سنتوں کی کتاب کا اتنا مذاکرہ کیا جائے اپنے گھروں کے اندر، 5 منٹ کو ایک موقع کی سنت میں مشکل سے 2-3-5 منٹ بہت سے بہت لگتے ہیں. اگر رات کو عشاء کے بعد ہم سونے سے پہلے یہ مقرر کر لیں بجائے الٹی سیدھی باتوں کے فضول گوئی کے. اگر ہم سنتوں کی کتاب کوئی ایک آدمی گھر پر لے کے بیٹھ جائے اور سب کو بھائی آواز دے دے کہ ہم یہاں سنت پڑھ رہے ہیں آ جاؤ, سنتیں پڑھے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے مذاکرہ کرتے رہیں گے, انشاءاللہ سنتیں اپنے اندر آنی شروع ہو جائیں گی. اور اہمیت کے ساتھ کریں, فکر کے ساتھ کریں کہ بھائی ہم بیت الخلاء جا رہے ہیں تو ہمارا دایاں پیر اندر نہ جانا چاہیے, بایاں پیر الٹا والا پہلے وہ اندر ڈالیں. اگر جوتے اندر رکھے ہیں بیت الخلاء کے تو یہ بایاں پیر جو ہے الٹا والا اس کو پہلے اندر داخل کر کے جوتے کے اوپر پیر رکھ دیں, اوپر رکھیں داخل نہ کریں جوتے میں, پھر دایاں پیر اندر لے جائیں, پھر اس کے بعد اپنی جوتی جو جس حساب سے پہنتے ہیں, کیونکہ جوتی پہننے کی سنت یہ ہے کہ دایاں پیر پہلے جوتی میں داخل کریں. اور جوتیاں باہر ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جوتی بیت الخلاء سے اگر باہر ہے تو دایاں پیر جوتی پہننے کی سنت پہلے شروع ہوگی, تو دایاں پیر جوتی میں داخل کیا پھر بایاں پیر, پھر اس کے بعد بیت الخلاء میں جب داخل ہوں تو اپنا بایاں پیر الٹا والا وہ داخل کریں. اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے, اندر جا کے نہیں پڑھنی یا درمیان میں نہیں پڑھنی کہ کچھ دعا باہر پڑھ لی کچھ اندر, کیونکہ گندی جگہ ہے نجاست کی جگہ ہے تو وہاں پر اللہ کا نام لینا جائز نہیں, اس لیے بیت الخلاء سے باہر. اور اگر بدبو بھی زیادہ ہے اور وہاں نجاست ہے یا بدبو زیادہ ہے تو وہاں بھی اللہ کا نام لے لیں, پہلے سے لے لیں, جیسے مسجد میں بعض اوقات ہوتا ہے ایسا, اول تو مساجد کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیت الخلاء جہاں بنائے جائیں وہ ذرا اس رخ سے بنائے جائیں, اس طرح بنائے جائیں کہ مسجد کے اندر اس کی بو نہ آئے الگ تھلگ سے ہو. تو اگر اندر بدبو ہے تو اندر جانے سے پہلے ہی دعا پڑھ لیں اور اندر پھر جا کے سنت کے مطابق کریں کام. ایسے ہی استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے, دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے, اور جب باہر آئیں تو پھر دائیں پیر باہر نکالیں پھر دعا پڑھیں. اسی طرح ہر موقع کی سنت, سوتے وقت لاپرواہی سے نہ سو جائیں ایسے تیسے پڑھ کے سو گئے, نہیں بھائی سنت طریقہ کیا ہے, کہانی کربٹ سے لیتے ہیں اور سونے سے پہلے کچھ ذکر و اذکار کر لیا, مثلاً تسبیح خاتمہ کر لیا 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا تسبیح خاتمہ ہوگی, بہت بڑا ثواب لکھا ہوا ہے اس کا. اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس ایک ایک دفعہ پڑھ لی, اور اگر اور دل چاہ جائیں تو بھائی جو حافظ ہے وہ سورہ ملک, یا جو حافظ نہیں بھی ہے وہ سورہ ملک چھوٹی سی ہے, دو رکو کی ہے نا, دو رکو پڑھنا کون سا مشکل ہے, لیکن جو نہ بھی پڑھ سکے لیکن اتنا تو کر لے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیا اور سونے کی دعا پڑھ لی. سونے کی دعائیں بھی اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ایک تو وہی ہے مشہور اللہم باسمک اموت واحیا, اور اضافہ کرنا چاہیں تو ایک دعا اور بھی ہے وضعت جنبی فبک ارفعہ ان امسکت نفسی, نہیں باسمک ربی وضعت جنبی ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اپنے آپ کو اللہ نے حوالے کر دیا, سب بات میں اللہ کے حوالے. اس کے ترجمہ پڑھیں کیسے مزے کے ترجمے, کیسا اللہ سے تعلق معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں اللہ کے سپرد کر رہے ہیں, اپنا کام اپنے نفس کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا, اپنی جان کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا. ایک اور دعا ہے شام صبح شام پڑھنے کی, اللہم بکا ہمسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور. اللہ آپ ہی کے ساتھ ہم شام کرتے ہیں, ہم کہاں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے, آپ کی معیت ہر وقت ہمارے ساتھ, آپ کا ہمارے ساتھ ہر وقت, آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے, ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں, ہے نا. تو اللہم بکا ہمسینا ایک اپنائیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہم آپ کے آپ ہمارے, کتنا مزہ آتا ہے ایسی دعاؤں میں. اللہم بکا ہمسینا کہ آپ ہی کے ساتھ ہم شام کرتے ہیں, وہ بھی کا اصبحنا آپ ہی کے ساتھ ہم صبح کرتے ہیں, اور وہ بھی کا نہ ہم زندہ ہیں تو بھی آپ ہی کے ساتھ, ہماری زندگی آپ کی مرہون منت ہے, آپ کے احسان ہے. اور وہ بھی کا نہ وہ بھی کا نموت, جب موت آئے گی تو اللہ آپ ہی کے ساتھ ہوگا. اور یہاں موت سے مراد نیند بھی ہے, کیونکہ نیند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کا بھائی ہے, تو آدمی سو جاتا ہے تو پھر ایسے جیسے مثل مردہ کے ہوتا ہے, اس کو خبر ہی نہیں ہوتی, اور ایسی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے وہاں بعض ملکوں کے اندر لنگیاں پہننے کا رواج ہے. تو رات کو سو رہے تھے طلباء, ہمارے حضرت گئے ایک مدرسے کے معائنے کے لیے, تو رات کو طلباء رہائشی طلباء سو رہے تھے, تو چونکہ ان کا رواج ہی لنگی پہننا ہے اور گرمی خوب تھی اور مچھر بھی تھے, تو لہذا کسی نے اپنے منہ پہ ڈال رکھی تھی لنگی, کسی نے جو ہے وہ ہوا چلنے کے لیے اس کو استعمال کی تھی, تو وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی. اب بتائیے کیا ہوگا. تو یہ بات ہے. تو غرض یہ کہ بھائی ہر معاملے کے اندر سنت کا اہتمام کریں, اور اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ دو چار منٹ سنتوں کی کتاب روزانہ کا پڑھنے کا معمول بنائیں. ایک دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ تو ابھی کا نام یار ابھی کا نمو تو پہلے کا نجور, اور آبھی کی طرف تو ہمیں لوٹ کر آنا ہے, کوئی اور گھر توڑی ہے کہاں جائیں گے. آئے بھی آپ کے پاس سے جانا بھی آتی, کیسی مزیدار دعا ہے بھائی. ارے دین اتنا مزیدار ہے دوستو, تھوڑی سی محنت کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس گلو گلزار ہو گیا ہے, مزہ آتا ہے جینے کا. اللہ کا ساتھ ہونا کوئی معمولی بات ہے دوست, خالق جہاں ساتھ ہو جائے تو پھر کیا کیا رہ گیا, کس چیز کی کس چیز کی معلومی رہ گئی. جو اللہ ساتھ ہو جائے, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. کتنا آدمی محروم ہے وہ شخص کہ جس کے اللہ کو نہ لیا, اللہ کو نہ پایا. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. خوف ایسا نہیں چاہیے کہ آدمی لرزنے لگے, کپ کپانے لگے, کھانے پینے کا رہ رہے, بستر پہ پڑ جائے, بلکہ خوف اتنا مطلوب ہے کہ گناہ سے بچ جائے. اگر گناہ سے بچ گیا بس اتنا خوف. واہ واہ. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس راہ میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس راہ میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. یہ تو شیر حضرت نے خاص اس لیے فرمایا ہے کہ عمرے سے حج سے لوگ نور لے کر آتے ہیں. حج کیا کتنا نور آ گیا. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا, ابھی پیدا ہوا, ایسا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. اب اتنے پاک و صاف ہو کر ہم وہاں سے چلے, ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ایئر ہاسپٹسوں سے دل لگی کر رہے ہیں, اور ان سے چائے پانی کے مطالبے کر رہے ہیں, پوچھے آگے کہ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم, کہیں گے دونوں ہی لے آؤ ایک کے بعد ایک, ذرا آتی رہو, ذرا ہمیں گرماتی رہو اور ہمیں ناپاک کرتے رہو اور ہمارا نور سارا چھینتی رہو. آج حرام ہے نامحرموں کو دیکھنا. تو وہاں سے چلے اور اپنا سارے کا سارا نور آنکھوں کے ذریعے ضائع کر دیا. تو خاص طور سے حضرت نے یہ شعر اسی موقع کے لیے فرمایا ہے, لیکن یہ بلیر ہے کہ بھائی جس فضا میں بھی رہیں, ہم مارکیٹ میں رہیں, یہ نہیں کہ ہم مسجد میں تو باخدا بنے ہوئے ہیں, تصویر لے کے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسجد سے باہر نکلے تو ادھر ادھر باولے کتے کی طرح پھر رہے ہیں, ادھر نظر مار رہے ہیں, ادھر نظر مار رہے ہیں, پڑے میاں چلے جا رہے ہیں, داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, ٹخنے بھی کھلے ہیں, نمازی بھی ہیں, لیکن ادھر ادھر نظر سے نظر مار کے سارا اپنی عبادات پر نور ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کا غضب خرید رہے ہیں. بھائی تھوڑا آگے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں لوگ. جتنی گنجائش ہو آرام سے آگے آگے بجل دی. باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں. تو ہمارے لیے ہے کہ بھائی جس فضا میں ہم رہیں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں, ہاسپٹل جا رہے ہیں کسی کی حالت کو نکاح کی حفاظت, ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں کسی کو لینے پہنچانے نکاح کی حفاظت, ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں کسی کو لینے پہنچانے نکاح کی حفاظت, مارکیٹ میں خریدانے سامان خریدنے جا رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت جگہ جگہ بے حیائی ہے بے پردگی ہے, ان حسینوں نے تو ہمارا ناک میں دم رکھ کر رکھا ہے. ہمارے حضرت نے برجستہ فرمایا کہ بھائی ناک میں حسینوں نے ناک میں دم نہیں کیا, تم نے ان کے دل میں ناک لگائی. بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ نظر کی حفاظت پر ہم حلاوت ایمانی عطا فرمائیں, حدیث قدسی میں وعدہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم ان سے پریشان ہونے کے بجائے تم خوش ہو کہ اللہ نے جگہ جگہ مٹھائی کی دکانیں کھول رکھی ہیں, نظر بچاتے جاؤ اور حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ, ہے نا, حرام چیز کو چھوڑ دو اور حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ. ان کو دیکھنا حرام اور دیکھنے سے ملے گا بھی کچھ نہیں, ہے نا, صرف اپنے دل کو تڑپانا اور کلپانا اور جلانا, ملے گا تو نہیں, اور کیا ہوگا کہ دل خراب ہو جائے گا, دل کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور ساری کا سارا نور جو کمایا تھا وہ سب ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی دیکھو جی کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ اللہ والا ہے باپ خدا ہے, اس کو مسجد میں ہی دیکھو, اس کو باہر دیکھو کہ جب کوئی خوش قامت آتی ہے تو اس کو دین پر استقامت رہتی ہے کہ خوش قامت جب سامنے آ جائے تب استقامت کا پتہ چلتا ہے. جیسے مولانا رومی نے قصہ سنایا, ایک قصہ حکایات ہے مولانا رومی کی بہت سی. ایک بادشاہ کے پاس ایک بلی بہت ستائی ہوئی تھی اور وہ اتنی ٹرینڈ تھی کہ بادشاہ اپنے فرامین مملکت اس کے سر پہ ایک وہ چراغ رکھا رہتا تھا, اس کے سر پہ وہ چراغ رکھ کے فرامین مملکت اس کی روشنی میں لکھتا تھا. اس کو بڑا ناز تھا بلی پہ, دیکھو یہ حرکت بھی نہیں کرتی اور کیسے بدھ کی طرح بیٹھی رہتی ہے اور میں سب لکھتا ہوں, ایسی میری ٹرینڈ بلی ہے. تو وزیر نے کہا کہ اچھا آپ کو بہت ناز ہے بلی پہ, تو میں آپ کی بلی کو آزمانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی ٹرینڈ ہے. کہا ہاں ہاں آزماؤ. تو وزیر نے کیا کیا کہ تھیلی کے اندر ایک چوہا اس نے بند کیا اور لے آیا. اب بادشاہ نے جب وہ چراغ کی روشنی میں لکھنا شروع کیا اور بلی بالکل بے حس و حرکت, تو وزیر نے اس کے منہ کی طرف بلی کے منہ کی طرف اپنے تھیلے کو ذرا سا کھولا, اس میں سے چوہے کی مونچھ نظر آئی اور بلی کی آنکھیں جو ہے متحرک ہو گئی, ابھی بے حس و حرکت ہے. پھر اس نے تھوڑا سا اور کھولا تو اس کا چوہے کا منہ باہر آیا. اب بلی کی غور 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 شروع ہو گئی, مونچھیں ہلنی شروع ہو گئی, مونچھیں پڑنی شروع ہو گئی. اس کے بعد تھوڑا سا لرزہ پیدا ہوا, پھر اس نے جو ہے چوہے کو اور تھوڑا سا تھیلا کھولا, چوہے کی گردن پوری باہر آ گئی. اب تو بلی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, ادھر چراغ پھینکا اور ادھر جو ہے وہ چوہے کی طرف بھاگی, سارا وہ ناز اس کا دھرا رہ گیا. تو فرمایا کہ کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ باپ خدا ہے, واقعی اللہ والا ہے, صاحب نسبت ہے, تو اس کو مارکیٹوں میں دیکھو, اس کو اسپتال میں دیکھو اور اس کو دفتروں میں دیکھو کہ واقعی یہ اللہ والا ہے یا یہ ایسے ہی ہے بنا ہوا ہے. خلاف شرع شہر چھوٹتا نہیں اور اندھیرے اجالے چھوٹتا بھی نہیں, ادھر جہاں موقع ملا نظر مار دی. یہ نہیں استقامت. اور فرمایا کہ استقامت اور خوش قامت پہ ایک شعر ہمارے حضرت کا ہے, عجیب رومانٹک شعر. پہلا مصرع کیا ہے, اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, یہ کسی ایسے آدمی سے پوچھو جو رومانٹک مزاج کا ہو کہ اس مصرے میں کیا کشش ہے, اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. قیامت کہتے ہیں نا, قیامت ہے, اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے, خدا ناراض ہو جائے تو میرے دوستوں میرے حضرت فرماتے ہیں, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا, اور جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا, جس طرف سے تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے میرے دوستوں, لاکھوں عیش و عشرت کے باوجود, مال و دولت کے باوجود, نوکر چاکر کے باوجود, دل بے چین اور معذب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے, اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں ہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے یہاں اب ہمیشہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں بتا چکا ہوں پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ ساری دنیا نفرت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی بچوں سے ماں باپ سے کام کاج کاروبار چھوڑ کے چلے جائے نفرت کرنے لگے بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا جو اللہ سے غافل کر جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ دنیا مراد ہے اس سے نفرت رہے ورنہ بیوی سے بچوں سے ماں باپ سے محبت کرنا تو ہمارا دین ہے اجر و ثواب کا باعث ہے اور ان کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے میری زندگی میری پابند سنت رہے بھائی ایک وعدہ تو سب لوگ کر لیں کیونکہ انتہائی آسان ہے سنت پہ چلنا میرے دوستو بہت آسان ہے تو تھوڑی سی فکر کی اور پکے ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر کام انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں یہ وعدہ تو سبھی کر لیں بھائی کوئی بیعت ہو نہ ہو دین پہ تو چلنا ہے نا تو یہ وعدہ ہم سب کریں میں بھی کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہے سنتوں کی مختصر لیکن اس میں 24 گھنٹے کے سینکڑوں اعمال لکھے ہوئے ہیں اگر ایک سنت پہ بھی ہمارا عمل ہو جائے دوستو بڑی کامیابی ہے کہاں کے سینکڑوں عمل ہمیں سنت نصیب ہو جائیں اور ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے میرے دوستو اس کی قیمت مرنے کے بعد پتہ چلے گی کہ سنت کی اللہ تعالیٰ کو کس قدر اپنے محبوب کی ادائیں پسند ہیں کہ ان اداؤں کو اپنانے والا بھی ان کا محبوب ہو جاتا ہے تو بس ہم وعدہ کریں کہ ہم ہر سنت اور بچوں کو بھی پیار سے اور نرمی سے محبت کے ساتھ کھانے پینے کی سنتیں کھانے کے آداب نماز کی سنتیں اور سونے کی سنتیں جاگنے کی سنتیں کپڑے پہننے کی سنتیں کتنی سنتیں اس میں لکھی ہیں سب کی سب انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر کام ہم سنت کے مطابق کریں نماز پڑھنی ہے تو نماز کی سنتیں ہم غور سے پڑھیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے کیسے باندھنے چاہیے کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے ہمارا سر کس حالت میں ہونا چاہیے بعض لوگ سر اتنا جھکاتے ہیں کہ وہ نیت باندھتے وقت سر کو نیچے کر لیتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت یہ مکروہ ہے میرے دوست اپنی نماز کو خراب کرنا ہے جب نماز میں تکبیر تحریمہ کی حالت ہو تو اپنے سر کو سیدھا رکھے اور نظر جو ہے سجدے پیشانی کی جگہ پر رکھے جھکائے نہیں سر کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے نہ کمر کو زیادہ جھکائے اور نہ سر کو جھکائے سیدھا کھڑا ہو تو اسی طرح سے انگلیاں کس حالت میں ہونی چاہیے ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے رکوع کی حالت ہماری کیسی ہونی چاہیے کمر اور سر برابر ہونے چاہیے اور یہ گھٹنے سے لے کے پیر تک جو پنڈلی کا حصہ ہے اس کو زاویہ قائمہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے اور اگر رانیں ٹیڑھی ہو جائیں کوئی بات نہیں لیکن یہ مردوں کے لیے ہے نا اور خواتین کے لیے جو احکامات ہیں نماز میں فرق ہے ان کی نماز حضرت مفتی عبدالرؤف سکوی صاحب کا رسالہ ملتا ہے خواتین کی نماز اس نام سے وہ اس کا مطالعہ کر لیں کچھ فرق ہوتا ہے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے تو یہ مردوں کے میں بتا رہا ہوں تو بالکل زاویہ قائمہ رہے گھٹنے سے اور کوئی آدمی معذور ہے کسی کو تکلیف ہے وہ اب ہمارا کام دوسروں کو دیکھنا نہیں ہے دوست یہ یاد رکھنا یہ نہ ہمارا یہ کام نہیں انسپیکٹر نہیں بننا ہے کہ فلاں غلط کر رہا ہے خلاف ہے سنت اپنے عمل کو دیکھنا ہے اپنے عیوب کو دیکھنا ہے اس کو ٹھیک کرنا دوسرے کو نہیں دیکھنا معلوم نہیں کس مجبوری سے وہ ایسے کر رہا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی اور پریشانی ہے دوسروں کو نہ دیکھیں ہم اپنی نماز کو درست کریں اپنے اعمال کو درست کریں ہم یہ بھی نہ دیکھیں کہ کوئی آدمی نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے, میرے دوست کو تین باتیں میرے حضرت ہمیشہ کہلوایا بھی کرتے تھے, خود بھی بیان میں فرماتے تھے کہ بد نگاہی کرنے والا, نامحرم عورتوں کو دیکھنے والا, چاہے وہ اپنی رشتے دار نامحرم عورتیں ہوں اور چاہے وہ بازار میں چلنے پھرنے والی ہوں, چاہے وہ موبائل میں ہوں, چاہے وہ لیپ ٹاپ میں ہوں, کمپیوٹر میں ہوں, کہیں بھی ہوں, نامحرم کو دیکھنا, نامحرم کو دیکھنا, اس کی تصویر دیکھنا سب ناجائز اور حرام ہے. تو فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی, یہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے, بناتا نہیں, اپنی طرف سے نہیں بتاتا. قرآن پاک کا حکم ہے, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, یہاں نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے. اسی طرح عورتوں کو مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے. ہر دفعہ یہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حکم صرف مردوں کا نہیں ہے, عورتیں بھی نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں, ان کا سراپا بھی نہ دیکھیں, دور رہیں. ہاں, تو یہاں سے بھی جاتے ہوئے ہم بار بار بتاتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ یہاں خواتین بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, تو ایک ایک کر کے نکلا کریں تاکہ آمنا سامنا بھی نہ ہو, کسی کا جو ہے شبہ بھی نہ ہو کہ بھائی کوئی ہمیں دیکھ سکتا ہو. اس قدر نظر کی حفاظت اپنی مضبوط کریں. ہم ایک شعر میں اپنے حضرت کے ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا منصور الحق صاحب, ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں, نگاہیں وہ نیچی چلیں سیدھے سیدھے, آپ بھی بولیے ہمارے ساتھ, نگاہیں وہ نیچی چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائے. یہ بت جو ہے یہ غیر اللہ کے بت ہیں, یہ نامحرم عورتیں ہمارے لیے بت کی طرح ہیں, جیسے پتھر کے بت کو کافر پوچھتا ہے, لیکن یہ غیر اللہ ہمارے دل میں بسے ہوئے تقاضے ہیں. تقاضے کا ہونا برا نہیں, یاد رکھیے, اگر دل میں تقاضا آتا ہے کہ ہم نامحرم کو دیکھ لیں, اس کا تقاضے کا آنا برا نہیں ہے, اس کا لانا یا اس میں مشغول ہونا, اس پر عمل کرنا. دیکھ لیا تو گناہ ہوگا, نہیں دیکھا اپنے دل کو کچل دیا کہ نہیں دیکھنا, اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا. بس دیکھو کیسا نور پیدا ہوتا ہے, کیسا سکون ملے گا, کیسا چین ملے گا, کیسی خوشی ملے گی تم کو. اللہ کا حکم ماننے میں خوشی ہے, چین ہے, سکون ہے میرے دوستو. تو اللہ نے بھی فرما دیا بخاری شریف کی حدیث سے, زین لائیے نظر. اب جو آدمی نامحرموں کو دیکھ رہا ہے, چاہے کسی بھی صورت میں ہو, موبائل میں دیکھ رہا ہے, لیپ ٹاپ میں دیکھ رہا ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, ارے کیا غضب کر رہا ہے. اور مولانا اسد تھانوی کا شعر یاد آ گیا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. یہ مرنے والی لاشیں ہیں, تھوڑے دن کے بعد مر جائیں گی, ان کے پیچھے تم پڑ کے ذرا سے عارضی مزے کو لے کے, حرام مزے کو لے کے تم اپنے اللہ کو چھوڑ رہے ہو. فانی مزے کو لے کر تم غیر فانی مزے کو چھوڑ رہے ہو. اللہ پہ مر کے دیکھو, غیر فانی مزہ ملے گا, غیر فانی حیات ملے گی. تو اس کو یہ ہمارے حضرت کے مضامین ہیں. تو یہ ہے کہ ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں. اس کی نظر, اس کی سوچ, اس کی سب حالت گھٹیا ہے. یہ گھٹیا چیزوں پہ مر رہا ہے اور بڑھیا چیز کو چھوڑ رہا ہے, اللہ کی ذات کو چھوڑ رہا ہے. اور گھٹیا چیزیں جو قبروں میں جانے والی ہیں, ہم جب قبر میں جائیں گے کیا یہ حسین ہمارے کام آئیں گے؟ کوئی ہماری مدد کر سکیں گے؟ ہمارا دل بہلا لیں گے وہاں قبر میں؟ ہمارا دل بہلانے آ جائیں گے؟ یہاں تو ہم دل بہلا رہے ہیں اور قبر میں کیا ہوگا بھائی؟ تو یہ چیز ہے, یہ آنکھوں کا زنا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرموں کو دیکھنا. اور بد دعا فرمائی, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر بھی اور دیکھنے والی پر بھی, اور دکھانے والے پر اور دکھانے والی, سب پر اللہ کی لعنت کی بد دعا ہے. اور بد دعا کرنے والا کون ہے؟ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست, جس کو اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا لگے گی, اس پر تو جو عذاب بھی آ جائے کم ہے کہ نہیں؟ اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا معمولی چیز ہے. یہاں تو کوئی جعلی آدمی ایسی پیر بنا ہوا, اگر وہ بد دعا دے دے, بلکہ پیر بھی نہ ہو, عام آدمی بد دعا دے دے, آدمی ڈر جاتا ہے. اور یہاں اللہ اور رسول کی بد دعا سے ہم نہیں ڈرتے, کتنے افسوس کا مقام ہے دوستو. تو میرے حضرت فرما دیتے کہ جو کسی کو دیکھ رہا ہے, جو گندے کام کر رہا ہے, اس کو بھی مت دیکھو, کیونکہ اس پر لعنت برس رہی ہے. اگر تم اس کو دیکھو گے تو تم پر بھی لعنت برس رہی ہے. اس لیے ہمیں اللہ نے انسپیکٹر نہیں بنایا دوسروں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنے اعمال کو ہم درست کریں. اچھا, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دم عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے۔ گناہوں سے تو معافی مانگنی ہے، اس کے لیے تو توبہ کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے نیک اعمال پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے یہ عرض کیا کہ اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوتا، وما عرفنا حق کا معرفتک، اللہ آپ کی معرفت کا حق بھی مجھ سے ادا، تو ہم امتی ہو کے ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کچھ ہے ہمارے پاس؟ جب نبی کہہ رہا ہے تو ہماری کیا مجال ہے؟ وہ تو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، اور ہم تو ہیں ہی خطا کار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤں، تم سب کے سب خطا کار ہو، سارے بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کے ذریعے اپنی خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دیتے ہیں۔ عطاؤں میں توبہ کرنے سے خطا عطا میں بدل جاتی ہے دوستو، توبہ وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے مومن کے پاس۔ ہاں توبہ خوب کرو تو نیک اور عاشق لوگ جو اللہ کے عاشقین ہوتے ہیں وہ اس رویے پہ چلتے ہیں۔ جب نبی نے عرض کیا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری نماز اس لائق نہیں، تلاوت اس لائق نہیں، صدقہ خیرات میں اخلاص ریا کا شبہ ہے، معلوم نہیں ہماری عبادت میں کیسی کیسی غیر اللہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنی نمازوں پہ، اپنی تلاوتوں پہ، اپنے ذکر اذکار پہ، اپنے صدقہ خیرات پہ، اپنے نوافل عمرے پہ وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اللہ معلوم یہ قبول ہے کہ نہیں، اللہ مہربانی کر کے قبول فرما لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو کیا کہہ رہے ہیں تعمیر کے بعد؟ ربنا تقبل منا، اللہ اس لائق تو نہیں ہے ہمارا کام، لیکن آپ مہربانی کر کے اس کو قبول فرما لیجیے۔ جب بڑی بڑی ہستیاں اللہ سے رو رہی ہیں اپنے نیک اعمال پہ تو ہم کیا چیز ہے دوستو؟ یہ اللہ کے عشق کی علامت ہے کہ اپنے نیک اعمال پر ناز ہونے کے بجائے، تکبر ہونے کے بجائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو اور گراوٹ سمجھے۔ میرے دوستو جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے وہ اپنی نظروں میں خود گر جاتا ہے، لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنی نظروں میں گرا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہماری نماز اس قابل بھی ہے، لیکن کرتا رہے اور ڈرتا رہے، نہ اتنا ڈرے کہ کرنا چھوڑ دے، نہ اتنا ناز کرے تکبر کرے کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو جائے، ایسا نہ کرے۔ تو یہ عاشقوں کی خاص بات ہوتی ہے کہ اعمال نیک کرتے رہتے ہیں لیکن اس پہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے۔ یہ حسرت نہ رہے کہ کاش شریعت میں دیکھنا جائز ہوتا، کاش ہم ان حسینوں کا حرام نمک چکھ لیتے، ارے یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے۔ عاشق تو اپنی جان فدا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا حکم ہے، بس کافی ہے ہمارے لیے، ہمارا دل کیا چیز ہے، دل کو ہم کچل دیں گے، ہے نا۔ ایک شعر حضرت نے سنایا تھا، ایک مومن خان مومن ایک شاعر تھے اور ایک تھے ان کے دوست، ان کا نام تھا آرزو، لقب تھا آرزو، تو وہ آرزو جو تھا وہ بدعتی تھا، تو مومن خان مومن جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، صحیح العقیدہ آدمی تھے، تو ان کی دوستی بڑی گہری تھی، لیکن جب مومن خان مومن کو یہ احساس ہوا تو پھر انہوں نے ان سے دوستی چھوڑ دی۔ اب چونکہ پرانی بچپن کی دوستی تھی بہت گہری، تو دل تو چاہتا تھا ملنے کا اتنی گہری جاری تھی اس سے. تو ایک شعر کہا, بار بار دل میں تقاضا آتا تھا کہ ہم اس سے ملیں گے اور کسی طرح دوستی اپنی نبھائیں گے, لیکن بدتی ہونے کی وجہ سے اللہ کی خاطر وہ ان سے میل جول ختم کر دیا. تو شعر کہا, کہا کہ لے آ لوں کا نام تو دل کو نکال دوں. اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں, دیکھو ہمت اور حوصلہ, دیکھو دل سے کہہ رہے ہیں لے آ لوں کا نام تو دل کو نکال دوں. مومن نہیں جو رخت رکھے آرزو سے, مومن نہیں جو رخت رکھے آرزو سے ہم. اس میں یہ سبق ہے کہ ہم اپنی آرزو کے بندے نہیں ہیں, ہم دل کو کچل ڈالیں گے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ پہ مرتے ہیں, ہم ان مرنے والی لاشوں پہ نہیں مرتے. ہم بلند ذوق نظر ہیں, ہم اللہ پہ مرتے ہیں, اپنے مالک پہ مرتے ہیں. اپنے مالک کا نمک کھاتے ہیں, انہی کی وفا کریں گے. نمک حرامی نہیں کریں گے, نمک کو حلال کریں گے. ہم حسینوں کا حرام نمک نہیں کھائیں گے, بلکہ ہم اپنے اللہ سے ایسے موقع پہ وفا کریں گے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فضا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے. میری دنیا الفت سلامت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. درد محبت کیا چیز ہے؟ محبت کو سمجھ میں آتی ہے, درد محبت کیا ہے؟ درد سے آدمی ڈر جائے کہ بھائی درد اٹھے گا, کوئی ہسپتال جانا پڑے گا. ارے درد میرے دوستو وہ لذیذ درد ہے جس کی خاطر سارے دونوں جہان کی لذتیں قربان کر دے تو بھی اس درد کا حق ادا نہیں ہو, اس درد کی لذت وہ بھی نہیں دے سکتے. میرے دوستو یہ ایسا لذیذ درد ہے, یہ ہسپتال لے جانے والا درد نہیں, ہسپتال سے بچانے والا درد ہے. کون سا درد ہے؟ کہ بھائی حسینوں سے دور رہو, یہ غم اٹھا لو اللہ کی محبت میں. اس کو کہتے ہیں غم محبت, درد محبت. اور انہیں تمنا اپنے دل کی ناجائز آرزوؤں کا خون کر دینا, ان کو پورا نہیں کرنا, یہ خون تمنا ہے. تو درد محبت اللہ سے مانگو, اللہ کے راستے کی محبت مانگو. اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا اگر چبھ جائے تو سارے عالم کے پھول اگر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں, سلامی کریں, اس کانٹے کا حق ادا نہیں ہوگا. جو مومن اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین پر چلنے میں, نگاہ کی حفاظت میں, دل کی حفاظت میں, دل پر غم اٹھاتا ہے, لاکھوں غم گزر جاتے ہیں. بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے عاشقانہ کہ وہ ان کو حسین دے قدر متاثر کرتے ہیں, لیکن یہ مزاج ہونا برا نہیں ہے, یہ مزاج بڑے کام کا ہے. اگر یہ شخص اس مزاج پہ عمل نہ کرے, اس ارادے پہ عمل نہ کرے, میرے دوست کو یہ انتہائی تیزی سے اللہ کی طرف راستہ طے کرتا ہے. جتنا شدت کا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی شدت سے نور پیدا ہوگا میرے دوستو, اور یہ شخص اللہ کے راستے کو تیزی سے طے کر دے گا. یہ عاشقانہ مزاج برا نہیں ہے بلکہ بہت کام کا ہے. کام کا کیا ہے کہ اس کا رخ موڑ دینا ہے. یہ عشق جس کو ہم عشق کہتے ہیں, حسینوں کا عشق, یہ فسق ہے دوستو. فسق معنی گناہ, بری عادت, یہ فسق ہے. اور اصل عشق اللہ کا ہے, اسی عشق کو بجائے مردہ لاشوں کے اس غیر فانی ذات پر اور حی و قیوم ذات پر وہ اپنے عشق کو استعمال کرو, اس کا عشق پیدا کرو. عشق تو وہی مارتا ہے لیکن اس کا رخ بدل گیا, بجائے لاشوں پر مرنے کے اب زندہ جاوے زندہ حقیقی پر مرنے لگے. جو زندہ پر مرتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے, اور جو مرنے والوں پہ مرتا ہے وہ زیرو پلس زیرو پلس زیرو, کتنے چاروں زیرو لگا لو اس کے آگے صفر ہوتی ہے اس کی. میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. آخری شعر ہے, روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. بس بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ پوری زندگی اسی بات کی آواز لگائی اور فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چار کام کر لے اللہ کا ولی ہو کر دنیا سے جائے گا. ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی خاص دوستی سے محروم رکھے. نمبر ایک، ایک مٹھی گاڑی تینوں طرف سے رکھ لے، کسی سے نہ ڈرے. میرے دوست تو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، قبر میں گئے اور سب دنیا بدل جائے گی. ہاں یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. میرے دوست آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. بچہ بھی چلا جا رہا ہے دنیا سے، جوان بھی چلا جا رہا ہے، اچانک موت آتی، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا. کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم بالکل بے خبر بے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دوستو ہر وقت اپنی فائل کو درست رکھو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی بھی ہے. تو ایک مٹھی گاڑی تینوں طرف سے رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کا ایک مٹھی سے کم پر کترانا اور منڈانا دونوں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور دوسرا کام یہ کہ ہر وقت جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں، مردوں کے لیے دونوں حالت میں ٹخنے کا کھلا رکھنا، واضح طور پر کھلے رکھے. ہم نے دیکھا کہ بعض اچھے خاصے دیندار لوگ پڑھا بھی رہے ہیں، مدرسے پڑھا رہے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے ان کا ٹخنا جو ہے وہ قریب قریب گھٹنے کے ہوتا ہے. اتنا اوپر رکھے اپنے ازار کو، پجامے کو، پتلون کو، پتلون بھی پہنے تو بھائی ٹخنا کھلا رہنا چاہیے، ٹخنا کھلا رہے. دو حالتوں کے اندر ٹخنے کا کھولنا واجب ہے، اور اس کا مردوں کے لیے ٹھاکنا، یعنی دو حالتیں کون سی، جب چل رہے ہو جب کھڑے رہو. یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے بلکہ ہر وقت جب چل رہے ہو کھڑے رہو، دونوں حالتوں میں اس کا ڈھانکنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس نے اپنا ٹخنا اوپر سے آنے والے لباس سے جس کا ٹخنا ڈھک گیا وہ جہنم میں جلے گا. تو دوستو جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پہ نہیں آتی. اس لیے میرے مرشد نے دو کام تو ظاہری بتائے اور تیسرا کام باطنی ہے، نگاہوں کی حفاظت. میرے حضرت تو بارہ قسم اٹھا کر فرما چکے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ بھائی جو شخص یہ ایک ہی کام کر لے کہ نگاہ کی حفاظت کرے، ایک نگاہ بھی خراب نہ کرے، نامحرموں کو نہ دیکھے، بکی ذات کو، خالہ ذات کو، تایا ذات کو، چچا ذات کو، سب نامحرم اللہ کے بنائے ہوئے نامحرم ہیں، مولوی کے بنائے ہوئے نہیں ہے. میرے دوستو یہ ساری حقیقت مرتے ہی سامنے آ جائے گی. ابھی قدر کر لو، ابھی اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کر لو، دیکھنا کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی مزیدار ہو اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور آخرت تو ہے ہی اپنے ہاتھ میں. والعاقبت للمتقین، اللہ نے اعلان کر دیا متقی لوگ جو گناہ سے بچتے ہیں، میری خاطر سے بچتے ہیں گناہوں سے، ان کے انجام میں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، انجام ان کے ہاتھ میں دے دیا میں نے، بلکہ یہی انجام ان کا دنیا میں بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، مگر کیونکہ وہ دنیا پہ مرتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ پہ مرتے ہیں. متقین لوگ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، تو ان کے دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے میرے دوستو، ان کی مال اور سونے اور چاندی کی دکانیں نہیں ہوتی. ایک فقیر جا رہے تھے، بزرگ ان سے وہ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بال سفید ہو چکے تھے. تو نوجوان شرارتی لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کہا کہ بڑے میاں آپ کو لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں، کتنا سونا ہے آپ کے پاس جو آپ کو لوگ شاہ بناتے ہیں بادشاہ. بھائی بادشاہ میں اور شاہ میں بہت فرق ہوتا ہے. بادشاہ کے لفظ میں ہی ہوا ہے، ہوا بادمان ہوا، اور شاہ ان کی تخت جو ہے ہوا پہ ہوتا ہے. آج تخت الٹ گیا، آج وہ جیل میں پڑے ہیں، دوسرے ان کے اوپر آ گئے، ان پہ تو ہر وقت اپوزیشن کا ڈنڈا برس رہا ہوتا ہے. یہ چمک دمک اور یہ ایسپورٹ اور گارڈوں کی سلامی یہ سب جو ہے ان کے اندر دل کا حال اگر پوچھو تو منہ میں کباب دل میں عذاب ہوتا ہے میرے دوستو. یہ باہر باہر کی چمک دمک ہوتی ہے کہ گارڈ سلامی دے رہے ہیں اور گاڑیاں چلی جا رہی ہیں اور بڑے ان کے وہ جو ہے کام بن رہے ہیں, تھوڑے دن کے بعد آروت ان کا تخت پلٹ جاتا ہے اور ویسے ہی ان کے پاس ہر وقت جو ہے ان کے دل پر ایک عذاب ہوتا ہے. یہ چمک دمک دیکھنے کی ایسی ہے دوستو. تو کیا بات کیا ہے ہاں وہ شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کے پاس کتنا سونا ہے, کیوں آپ کو لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا, بہانہ زر نمی دارم فقیرم, ارے میرے گھر میں تو ایک ذرہ بھی سونے کا نہیں, میں تو روٹی بھی مشکل سے کھاتا ہوں, پھاقا کر رہا ہوں میں. بہانہ زر نمی دارم فقیرم ولے دارم ہاں ولے دارم کہ شاہے زر امیرم, کہ میرا تو دل جو ہے میرا شاہ میرے دل میں ہے, سونے کا خالص میرے دل میں ہے, سونا کیا سے کیا بیچتا ہے, سونے کا خالص میرے دل میں ہے نا. یہ دوستو یہ دولت حاصل کرو جو دنیا میں بھی کام آتی ہے, قبر میں بھی کام آتی ہے, محشر میں بھی کام آئے گی. یہ دولت کام کی ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. ایک مرتبہ بندے نے سبحان اللہ کہا یا ایک دفعہ بندے نے اللہ کہا جل جلالہ محبت سے, میرے دوستو ہمیشہ کے لیے دولت آپ کی وہاں جمع ہو, ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کا ضائع نہیں کرتے نہیں کی, بلکہ سب کا سب وہاں مل جائے گا. وہ غیر فانی ہے, وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا, اس کو کوئی ڈاکو نہیں لوٹ سکتا, اس کو کوئی وزیر اعظم نہیں لوٹ سکتا, اس کو سات سلطنتوں کا بادشاہ بھی نہیں لوٹ سکتا. میرے دوستو یہ دولت اچھی ہے, یہ تھوڑے دن کی دولت اچھی ہے, خود فیصلہ کر لو. تو بھائی کتنا کھولنا جو ہے واجب ہے, اس کا ڈھانکنا جب چل رہے ہو کھڑے ہو تو ہاتھوں میں حرام ہے, اور عورتوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے. اور اسی طرح سے تیسرا کام جو بتایا نگاہ کی حفاظت کا, تو یہی بتا رہا تھا کہ نگاہ کی حفاظت کرنا فرض بھی ہے. اور یہ میرے حضرت نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو شخص یہ ایک کام کر لے گا اللہ کا ولی ضرور ہو جائے گا. تو اللہ کا ولی ہو کر مرنا اچھا ہے دوستو, اللہ کو لے لو ساتھ. یہاں جیسے ہی قبر میں جاؤ گے اللہ کے نور کی سب سے لائٹ روشن ہو جائے گی, قبر کی اندھیری دور ہو جائے گی, قبر آپ کا استقبال کرے گی, ایک خوشنما باہر بن جائے گا, جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی. یہ اچھی موت ہے میرے دوستو, یہ اچھا کام ہے. یا قبر گناہگار کے لیے تنگ ہو جائے گی, اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھسنے لگیں گی اور منکر نکیر اس پر غضب کی شکل میں نازل ہوں گے, سوالات کریں گے, پٹائیاں ہوں گی. میرے دوستو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی, پناہ مسلمانوں کی. یہ موت اچھی ہے یا وہ موت اچھی ہے؟ موت تو آنی ہے سب کو, اچھی والی موت لے لو. تو چوتھا کام دل کی حفاظت, کہ دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیں. آنا برا نہیں ہے, ان خیالات کو لانا, اس میں مشغول ہونا, حرام مزہ لینا اور اس کے آگے بہت کچھ ہو جاتا ہے, وہ سب کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چاروں اعمال پر عمل کی توفیق نصیب کرے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اللہ ہم سب کو یہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما دے اپنی رحمت سے, اور ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتاب